انفیہ کے اصول فقہ کی سب سے زیادہ اہم کتاب بزدوی میں جو اصول پڑھتے ہیں یہ اصول اس سارے کام کے بعد ترتیب پائے گا. اور اس میں بہت زیادہ حصہ بعد کے فقائے احناف کی آرا کرتی. تاہم امام صاحب سے جو فتاوی نقل ہوئے ہیں اور بعد کے لوگوں نے جو کچھ اس میں کام کیا اس کو سب کو سامنے رکھ کر جو ان کے فقہ کے اصول ہمارے سامنے آتے ہیں وہ سن لیجئے. کیا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ احکام کے ماخذ کی حیثیت سے قرآن مجید کو غیر معمولی اہمیت دیتے ہیں. قرآن مجید کی طرف سب سے پہلے رجوع کرتے ہیں. قرآن مجید ہی سے اصلاً استدلال کرتے ہیں. قرآن مجید کی کوئی شرع وضاحت آسانی سے دائیں یا بائیں سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. میں فنی اصطلاحات سے گریز کر رہا ہوں اس لیے کہ عام لوگوں کو بھی یہ بات سننی ہے. یعنی جتنی بحثیں بھی ہمارے یہاں اصول میں ہوتی ہیں کہ قرآن کا یہ عام ہے اس کو کسی سے خاص قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں, یہ خاص ہے اس کے اندر کوئی ترمیم کی جا سکتی ہے نہیں, ان تمام معاملے میں سب سے زیادہ محتاط نقطۂ نظر انہیں کا قرآن مجید سے وہ استعمال کرتے ہیں. جو ان کے بعض لطائف علمی ہیں ان میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اس معاملے میں قرآن کی طرف مراجعت کی نوعیت کی جاتی. وہ مشہور واقعہ کہ جس میں بعض لوگوں نے جو بہت اس معاملے میں اصرار کر رہے تھے کہ یہ لوگ جو کبائر میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ دوزخ میں جائیں گے اور یہ مسلمان نہیں ہیں, اس طرح کی باتوں میں اصرار کر رہے تھے. تو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جنازہ لا کے تو انہوں نے کہا کہ نماز جنازہ پڑھا دیجیے. یعنی مطلب یہ تھا کہ اب معلوم ہو جائے گا. امام صاحب یہ بھی بتا دیا کہ یہ خاتون کون ہے اور یہ مرد کون ہے, یہ بھی بتا دیا. یعنی ان کے اوپر قبائر کا ثبوت انہوں نے فراہم کر دیا. امام صاحب نے کہا یہ کون ہے, یہودی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا مسیحی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. اسی طرح دو چار نام لے ان کو, بھائی یہ کس ملت پر تھے یہ صاحب جو فوت ہو گئے؟ انہوں نے کہا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے. انہوں نے کہا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی جب آدمی شہادت دیتا ہے تو یہ ربع ایمان ہے, یہ خمس ایمان ہے, مطلب یہ ایک بٹا چار ایمان ہے, ایک بٹا پانچ ایمان ہے. نہیں, ایمان تو پورا ہے. تو اس کے بات کو واضح کر دی. انہوں نے کہا کہ اب یہ دیکھیے کہ یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, ہم یہ نہیں پوچھتے, آپ یہ بتائیے کہ یہ دوزخ میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے. انہوں نے اس موقع پر قرآن کی وہ آیت پڑھی کہ جو حضرت مسیح سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میں تیرے پیروکاروں کے ساتھ کیا کروں. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ بنتے ہیں, آپ چاہیں تو معاف کریں چاہیں تو عذاب دیں. اس طرح کی چند آیات اور بھی انہوں نے فوراً پڑھ دی جن میں اسی طرح پیغمبروں نے اس معاملے میں کفے لسان سے کام لیا. یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے لیے جنت دوزخ کا فیصلہ کرتے پھریں, ہم کو قانونی اعتبار سے دیکھنا ہے. اسی سے در حقیقت وہ بحث بھی پیدا ہوئی ہے کہ جس میں امام صاحب نے یہ کہا کہ ایمان کے اجزاء نہیں کیے جا سکتے اور ایمان بڑھتا یا گھٹتا نہیں ہے, جو ہمارے یہاں بہت لمبی بحث ہو گئی اور اس میں امام بخاری کا اور ان کا اختلاف بھی معروف ہے بہت. لیکن یہ واقعہ ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام چونکہ قانونی آدمی ہے اس لیے وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں تک حقیقت ایمان کا تعلق ہے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. ایمان بڑھتا ہے, ایمان گھٹتا ہے, قرآن سے ثابت ہے. امام صاحب جیسا آدمی اس طرح کے معاملے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا ہے, قرآن مجید میں اس کی سری نصوص موجود ہے. البتہ قانونی لحاظ سے ہم کیا کہیں گے کہ ابوبکر صدیق جو ہے ان کا ایمان تو 100 نمبر کا ہے, لہذا ان کو اس درجے کا مسلمان مانیے, ان کے شہری حقوق یہ ہوں گے, ان کو یہ مراعات حاصل ہوں گی, اور فلاں صاحب کا ایمان 2 نمبر کا ہے اور فلاں صاحب کا ایمان 5 نمبر کا ہے. امام صاحب نے اس پر لوگوں کو ٹوکا ہے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے. قانون کے لحاظ سے جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے سب برابر, یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں, تو ظاہر ہے کہ آدمی کی حقیقت ایمان کے لحاظ سے اور اس کے اعمال کے لحاظ سے اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. بڑے سے بڑا درجہ بھی کسی شخص کو مل سکتا ہے اور کوئی آدمی بہت معمولی درجے میں بھی جنت میں جا سکتا ہے دوسروں کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ کسی کے معاملے آپ کو درگزر سے کام لیں گے, کسی کو کیا دیں گے, یہ ان کا کام ہے. یہ بات قرآن مجید سے ثابت ہے کہ ایمان حقیقت کے اعتبار سے زیادہ بھی ہوتا ہے, کم بھی ہوتا ہے, اس کی حالت میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے. جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس وقت بھی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے ایمان کی وہ نوعیت نہیں رہتی کہ جو عام حالات میں ہوتی ہے, لیکن یہ سب حقیقت ایمان کے مباحث. قانون کے لحاظ سے آدمی اگر کلمہ پڑھتا ہے اور ہم جو شرائط اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں قانونی طور پر کہ یہ مسلمان ہونے کے لیے پوری کرنی ضرورت ہے, ان کو پورا کرتا ہے, تو اس کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چھوٹا مسلمان ہے یہ بڑا مسلمان ہے. یعنی حقوق میں, مراعات میں, معاملہ کرنے میں, فیصلہ دینے میں, نکاح میں, طلاق میں, وراثت میں بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک آدمی مر گیا, آپ بیٹھ گئے ہیں, آپ نے یہ کہا کہ یہ جو اس کے صاحبزادے ہیں یہ تو اس کے مقابلے میں 1/2 ایمان رکھتے ہیں, تو اب وراثت کا کیا کیا جائے؟ یعنی اسی حساب سے دینی چاہیے, اس لیے کہ وراثت کسی کافر کو تو نہیں دی جا سکتی. ایک مسلمان ہی وارث ہو سکتا ہے, تو اگر آپ اس اعتبار سے بھی ایمان میں کمی بیشی مانیں گے تو اس سے بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. تو امام صاحب نے اس حقیقت کو واضح کیا اور یہی در حقیقت اس نازک مسئلے میں صحیح موقف دیے. یعنی قانون کے لحاظ سے جو تعریف ہم کر دیں گے تو پھر سب برابر ہوں گے. یہ بات خود قرآن مجید کی اپنی نص پر مبنی ہے. قرآن مجید یہ صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. یعنی یہ تین شرائط ہیں, جو لوگ بھی پوری کر دیں وہ اسلام اپنا ظاہر کر دیں. اس سے پہلے اگر وہ کوئی دوسرا نقطہ نظر رکھتے رہے ہیں تو اس سے صاف صاف برات ظاہر کر دیں اور نماز کی اقامت کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. نماز کی اقامت گویا اس بات کا عملی اعلان ہے کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا, اور اسلامی حکومت کو زکوٰۃ دینے کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے ریاست میں بھی اسلام کے اقدار کو مان لیا ہے. یہ علامتیں اگر ظاہر ہو گئی ہیں تو اس کے بعد فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, وہ دین کے معاملے میں تمہارے بھائی ہیں. یعنی یہ الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں ان کی قانونی اہمیت ہے. یعنی پھر اس کے بعد قانون کے لحاظ سے سیدنا عمر فاروق, سیدنا صدیق اکبر کے ایمان میں اور ایک عام مسلمان کے ایمان میں کوئی فرق باقی نہیں ہے قانون کے لحاظ سے. یہ بات ہے جو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں. حقیقت کے لحاظ سے ظاہر بات ہے کہ فرق ہے, بالبداعت ہے. قرآن سے فرق ثابت ہے, حدیث سے فرق ثابت ہے, عقل مانتی ہے کہ فرق ہونا چاہیے. اس لیے امام صاحب جیسا عاقل آدمی بھی اس معاملے میں کوئی دوسری رائے نہیں رکھ سکتا. اگر یہ بات معلوم ہو تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب امام بخاری اس موضوع کے اوپر بہت شدت سے اپنی صحیح میں بحث کرتے ہیں اور پہ در پہ روایات لا کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں, تو اگر حقیقت ایمان اور قانون کے لحاظ سے ایمان کی نوعیت کیا ہوتی ہے اس کا فرق معلوم رکھا جائے تو دونوں بزرگ صحیح بات کرتے ہیں. ورنہ پھر وہ مجادلہ موجود ہے جو امام بخاری میں اور امام ابو حنیفہ میں ازل سے چلا آ رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان ایمان کے گھٹنے بڑھنے کو نہیں مانتے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو مانتا ہوں. اس کے اوپر دلائل دیتے ہیں, اس کے اوپر دلائل دیتے ہیں. فیصلہ کن بات اس معاملے میں یہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ان کے اصول فقہ اب ہم مانتے ہیں یا جو بیان کرتے ہیں, اس میں سب سے زیادہ اہمیت ان کی ہے قرآن کے حوالے سے. اور ان کے تمام فتاوا کو سامنے رکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید کے عام, خاص اور اس طرح کی سب چیزوں کے معاملے میں اصل انحصار قرآن مجید ہی پر کرتے ہیں. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ وہ اخبار احاد سے قرآن مجید کی تخصیص کے قائل نہیں. قرآن مجید پر وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے باہر کی کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی, تاہم سنت متواترہ اور سنت مشہورہ یہ قرآن مجید میں تخصیص کر سکتی ہے, یہ قرآن مجید میں نص کر سکتی ہے. اس کے ذریعے سے قرآن مجید کے کسی حکم میں تغیر و تبدل مانا جا سکتا ہے. دوسروں کی نسبت اس معاملے میں یوں سمجھ لیجیے کہ ان کا مسلک احتیاط کا مسلک ہے. باقی ائمہ کے بارے میں ذکر کر چکا ہوں کہ وہ اخبار احاد سے زیادہ تر مان لیتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتے. البتہ یہ بات بعد سے معلوم ہوتی ہے اور ان کے اپنے مسالک کا تجزیہ کرنے سے معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں نے ٹھیک استنباط کیا ہے کہ اگر قرآن مجید کا کوئی عام, جس کو اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ مخصوص ان الباز ہو چکا ہے, یعنی اس کے اندر کوئی نسخ یا کوئی ترمیم ثابت ہو چکی ہے, سنت متواترہ سے ہو گئی, خود قرآن مجید سے ہو گئی, پھر اخبار احاد سے اس میں تخصیص ہو جائے گی. اور اس کے بارے میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ فقہ حنفی میں ایک مسلمہ چیز ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے زنا کی آیت ہے, الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منھما مئۃ جلدۃ. اب وہ یہ کہیں گے کہ اس کو سورہ نساء کی آیت جس میں لونڈیوں کی سزا بیان ہوئی ہے کہ نصف مال المحصنات من العذاب, اس نے خاص کر دی. اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اب اس کے حکم کا جو منشا ہم الفاظ سے سمجھ رہے تھے وہ محتمل الوجو ہو گیا. جب یہ ہو گیا تو پھر آپ کوئی چیز بھی اس کی تخصیص کر سکتے ہیں. اس طرح سے وہ استدلال کرتے ہیں اس طرح کے مواقع. تو پہلی چیز تو قرآن مجید, دوسری چیز سنت. امام صاحب نے خود بیان کیا ہے کہ میرے سامنے جب کوئی چیز آتی ہے میں سب سے پہلے قرآن مجید کو دیکھتا ہوں, اور قرآن مجید میں اگر کوئی چیز مجھ کو مل جاتی ہے تو پھر اس کو محکم پکڑتا ہوں, کسی چیز کو آسانی سے اس پر اثر انداز نہیں ہونے دیتا. اس کے بعد دوسری چیز ظاہر ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کو وہ ایک ماخذ کی حیثیت سے مانتے ہیں. سنت کے بارے میں البتہ اتنی بات واضح رہنی چاہیے کہ امام صاحب کے ہاں یہ جو اخبار احاد ہیں جس کو بعد میں حدیث کی کتابوں میں لایا گیا ہے, اس کی وہ اہمیت نہیں ہے جو سنت ثابتہ, سنت متواترہ اور اس عمل کی ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر سنت کی حیثیت سے رائج ہو جائے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سنت کے منتقل ہونے کا ذریعہ یہ اکا دکا افراد نہیں ہے, بلکہ یہ تو امت میں جاری اور ساری بھی. اس معاملے میں بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے موقف میں بڑی جان ہے, اور ان کا موقف دوسروں کی نسبت اس فرق پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اخبار احاد کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم میں اور سنت متواترہ اور سنت ثابتہ کے ذریعے حاصل ہونے والے علم میں فرق کرتے ہیں بہت واضح طریقے پر. تیسری چیز ان کے ہاں آثار صحابہ ہیں, یعنی ان کو صحابہ کرام کے آثار جب مل جاتے ہیں, اگر تو صحابہ کے آثار سے کوئی چیز بالکل ثابت ہو رہی ہو اور یہ معلوم ہوتا ہو کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, تو امام صاحب بھی اس سے باہر جا کر فتویٰ نہیں دیتے. اس کو وہ قبول کرتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ مجھے ان کی رائے کے سامنے سر تسلیم کم کر دینا چاہیے. صحابہ کا اختلاف ہوگا تو پھر وہ ترجیح دیں گے. اس میں بھی استقصاء کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت کم آثار سے نکلتے ہیں, الا یہ کہ کوئی چیز ان کے علم میں نہ آئی. پھر اس کے بعد اجماع. اب اجماع جو کچھ بات کے ہمارے فقہا سمجھتے ہیں یہ کیا چیز ہے, امام ابو حنیفہ اجماع کو کس معنی میں لیتے تھے, یہ ایک ایسی بحث ہے کہ جس پر میں اجماع پر گفتگو کرتے ہوئے بہت تفصیل سے اپنا نقطہ نظر بیان کر چکا ہوں. یہ ایسا موضوع ہے کہ جو بہت کچھ مابین میں سے. اب جو ہمارے یہاں اصول فقہ کی کتابیں ان میں تو یہ لکھا ہوا ہے کسی زمانے کے علماء اگر مل کر کوئی رائے قائم کر لیں تو یہ اجماع ہے, اور یہ رائے پھر امت کے اندر مان لی جائے گی. اس رائے سے کوئی اختلاف کرنا کسی کے لیے جائز نہیں رہے گا. کیا یہی بات امام ابو حنیفہ بھی کہتے تھے؟ ایسا آپ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات نہیں. ان کے ہاں بالکل وہی حیثیت ہے اس کی اجماع کی کہ جو امام شافعی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بیان کر چکا ہوں, یعنی امت کو وہ دین کہ جو اس طرح ملا ہے کہ جس میں کسی شخص نے کوئی اختلاف نہیں کیا. اس میں اگر فرض کر لیجئے کہ حدثنا اخبرنا کر کے کوئی روایت نہیں بیان ہوتی تو کوئی فرق نہیں اس سے پڑتا, لیکن وہ حجت ہے اپنی جگہ. اجماع کا یہ مفہوم امام صاحب کے یہاں ملتا ہے. بعد میں البتہ احناف کے جو اصول ترتیب پائے ہوں میں نے عرض کر دیا کہ اس کی نوعیت کیا ہے, اس پر اس وقت مفصل بحث کا موقع نہیں. اس کے بعد کیا ہے, امام صاحب کی اس میں تو شہرت بہت رہی ہے, ان کو اسی وجہ سے فقیہ اہل رائے کہا جاتا ہے. میں یہ بتا چکا ہوں کہ رائے اور روایت کے معاملے میں اصل مسئلہ کیا ہے. امام صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمارے سامنے جب قرآن مجید کی کوئی نص قطعی موجود ہے اور اس نص قطعی سے کوئی ایسا اصول نکلتا ہے کہ جس اصول کو ہم غور و خوض کے ساتھ جان سکتے ہیں, یا سنت موجود ہے اور سنت سے کوئی ایسا اصول نکلتا ہے, یا عقل و فطرت کے مقتضیات موجود ہیں اور اس سے کوئی اصول سامنے آتا ہے, تو پھر اس کے بعد اس اصول کے مقابلے میں کوئی روایت نہیں پیش کی جانی چاہیے. چنانچہ قیاس کیا ہوتا ہے؟ قیاس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیے جی یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ اس علت پر مبنی ہے, بین ہی یہ علت یہاں بھی پائی جاتی, اس وجہ سے میں جو اصول علت وہاں سے سمجھ رہا ہوں میں اس کو ترجیح دوں گا فتویٰ دینے میں. اور یہ بھی صاف کہتے ہیں کہ یہ چیز کہ میں فتویٰ دینے میں اس میں غلطی کر جاؤں یہ امت کو کسی فطرے میں مبتلا نہیں کرے گی اگر کسی ضعیف روایت پر میں نے اپنے مسلک کی بنیاد رکھی. چنانچہ اس معاملے میں اس یہ فرق نہیں ہے کہ وہ حدیث کو رد کرتے ہیں, اصل مسئلہ صرف اتنا ہے کہ وہ اس معاملے میں محتاط ہے قبول کرنے میں, اور باقی لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں ذرا تساہل سے کام لیتے ہیں, یا یوں سمجھے وسعت سے کام لیتے ہیں. اگر تساہل کا لفظ موضوع نہ ہو تو وسعت سے کام لیتے ہیں, اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ان کے ہاں یہ چیز. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قیاس ان کے ہاں ایک ماخذ ہے, اور قیاس کا معاملہ امام صاحب کی اپنی روایات سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہرحال ایک واضح علت کے اوپر اپنے نقطہ نظر کی بنیاد رکھتے ہیں, اس کے دلائل دیتے ہیں, اس کو سمجھاتے ہیں. البتہ بعد میں یہ چیز بہت عام ہوگی. آپ فقائے حنفیہ کی کتابیں پڑھیے, بے شمار مواقع ایسے آئیں گے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا سے معلوم گھٹنا پھوٹے ہم بات کوئی ہوگی اس کا سرا کہیں ملا دیا جائے گا. امام صاحب کے ہاں یہ چیز یعنی اگر روایات کے جھاڑ جھنکار میں سے ان کی روایات الگ کر لی ہیں تو بہت کم, یعنی واضح بات ہوگی, سری علت ہوگی, ایک صاف مقدمہ ہوگا, اس کے اوپر وہ اپنی بنیاد قائم کرے. اسی طرح امام صاحب کے فتاوا کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ استحسان کی بنیاد پر ہی فتاوا دیتے ہیں. یہ چیز بہتر ہے, اس کے ذریعے سے ہم ایک اچھے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں, یہ چیز مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہوگی, اس چیز کو بنیاد بناتے ہیں. اسی طرح عرف بھی ان کے ہاں ماخذ ان کے فقہ. کوئی چیز اگر مسلمانوں کے عام طور پر معروف ہے تو وہ تو اجماع کے درجے میں پہنچ جاتی, اگر اس کے خلاف کوئی چیز قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اگر کسی شہر میں بھی کوئی چیز معروف ہے تو اس کو بھی بڑی اہمیت ان کے ہاں سے ہے. بہت اچھی بحثیں معروف کی کجیت پر حنفی فقہا نے کی. چنانچہ ابن عابدین کا مشہور رسالہ بھی ہے نیشنل عرف, اس کو پڑھیے, معلوم ہوتا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے سارے مسئلے کو سمجھایا اور اس کی بالکل صحیح حقیقت بیان کر دی ہے. میں نے اس کا ایک اقتباس دیت کی بحث میں اپنے مضمون میں بھی نقل کر کے یہ بتایا تھا. بہت واضح طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ عرف پر جن معاملات کی بنیاد ہے وہ مانے جائیں گے دین کی حیثیت سے, قانون کی حیثیت سے, لیکن اگر عرف میں تبدیلی آ جاتی ہے تو پھر فتوے میں بھی تبدیلی کرنا ہوگی, اور اہل زمان کے عرف کو ہمیشہ اہمیت حاصل رہنی چاہیے چیز. اس میں ایک نازک بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ بعض اوقات قیاس اور عرف, قیاس اور استحسان یہ چیزیں, اور قیاس اور بعض اخبار احاد یہ متعارض ہو جاتی ہیں. ان میں تعارض جب ہوتا ہے تو یہ معلوم ہے کہ پھر اس کے بعد اب جو ہمارے ہاں مسلمہ اصول ہے اس میں تو یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کسی فقیہ صحابی کی روایت ہے تو پھر تو قیاس پر اس کو ترجیح دے دیں گے, لیکن اگر جو انہوں نے تقسیم کر رکھی ہے حناف نے فقہائے صحابہ کی روایت نہیں ہے تو پھر قیاس کو روایت پر ترجیح دیں گے. ये चीज भी इनके यहाँ बहुत आम हो चुकी हुई है और इसकी बहुत सी मिसालें पेश की जा सकती हैं। इस पर सूरह फितर की किताबें पढ़िए तो एक मजाजला मालूम होता है गर्म हुआ हुआ है। चुनाचे इसी की बुनियाद पर अनाप के बाद औकात उस जमाने में भी अहलुर राय या मुनकरीन सुन्नत या हदीस की तरफ कम तवज्जो देने वाले कहा जाता था। इस जमाने में भी ये बात आमतौर पर कही जाती है लेकिन उनके उसूल को समझ लेना चाहिए कि वो क्या बात कहना चाहते हैं और क्यों ये चीज उनके यहाँ दरफर इतना नहीं होती। वो ये समझते हैं कि ये बुनियाद जो हमने कायम की ये बुनियाद इतनी मोहकम बुनियाद है कि इसको एक कायदे की हैसियत हासिल हो गई है और इसका अगर माखज तलाश कीजिए तो वो कुरान में है, वो सुन्नत साबिता में है, इसलिए इसके मुकाबले में हम इस खबर रवायत को कोई ज्यादा अहमियत नहीं रखें। इसके बिल्कुल बरखिलाफ दूसरे लोगों का मामला यह कि वो कहते हैं कि जब एक रवायत उनके नजदीक सनद के तरीके से सही साबित होगी तो बजाय खुद असल है, जब वो बजाय खुद असल है तो खुद एक कायदा है, वो खुद एक कायदा है तो फिर उनके यहां वो बहसें पैदा हो जाती हैं कि ये कुरान पर असरअंदाज हो सकती है, सुन्नत पर असरअंदाज हो सकती है। वो बहसें मैं इससे पहले कर चुका हूं लेकिन बहरहाल अनाफ इसको अहमियत नहीं देते। उनके नजदीक अगर कोई बात इस जगह मौजूद है तो फिर उसके बाद वो अखबार हाथ की ज्यादा परवाह नहीं करते, तौजीह कर देंगे, तावील कर देंगे, तौकफ से काम लेंगे, किसी ज़ईफ रवायत की ताईद में अपने क्यास को पेश कर देंगे, इसी पर ज्यादा मुजादले होते रहते हैं, या फिर यह कि साफ साफ ये कह देंगे कि ये चीज किसी तरह मानी नहीं जा सकती, साफ साफ इस बात को इनकार करते हैं। अलबत्ता अगर यह होता है कि ताबुदी उमूर में इबादात के मामले में उनको अपने क्यास के खिलाफ भी रवायत अगर मिल जाती है तो उसको अहमियत देते हैं, इमाम साहब भी अहमियत देते हैं। रवायात के मामले में उनका मौकफ अमूमी तौर पर यह है कि दीन एक वहदत है, इसकी असास कुरान पर है, सुन्नत पर है, इसकी असास उसूल कतई पर है। जब मैंने उनका इस्तेमाल कर लिया मैं उस पर मुतमिन हूं तो मैं उससे कोई अजनबी चीज उसमें दाखिल नहीं, यह नुकता नजर दिलबू उनका होता है। और उर्फ इस्तेहसान के मामले में ये चीज पेश आ जाती है कि बाद वक्त वो क्यास से मुतारिफ हो जाते हैं, इसमें भी फकाए हनफी उर्फ को तरजीह दे देते हैं, यानी वो ये कहते हैं कि अब क्यास का मामला ऐसा है कि जिसमें हो सकता है कि दो राय हूं लेकिन एक चीज चल रही है तो ठीक, ताहम इसका मतलब ही नहीं कि हर क्यास को जनी क्यास को नहीं छोड़ेंगे, वाजे क्यास को नहीं छोड़ेंगे, उसमें उर्फ पर भी उसको हाकिम बनाएंगे, लेकिन वो मामलात के जिनमें कुछ थोड़ा बहुत इख्तलाफ का इम्कान होता है, बात इतनी सरी नहीं होती, उसमें दो राय हो सकती हैं, उसमें अहले जमाना के उर्फ को बड़ी अहमियत हासिल हो जाएगी। ये मैंने बिलिजमाल उनके उसूल का जिक्र किया। बाहर बात है कि ये एक ऐसी बहस है कि जिस बहस के ऊपर बजाय खुद अगर गुफ्तगू की जाए तो ये कई नशस्तों की मुतकाजी है। एक अमूमी तासुर लोगों के जहनों में कायम हो जाए कि उनका बात करने का काम करने का आम तरीका ये है। इमाम साहेब के सवाने, उनका सियासी मौके, कलामी मसाइल के बारे में उनका नुक्ता नजर और उनकी फिका के उसूल, इसकी बुनियाद पर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी तारीख का एक रोशन बाब है जिसके सामने हर शख्स को सर झुकाना चाहिए। उससे फिलवाके हमारे लिए हिदायत का बहुत सामान मिलता है और उस जलील कदर फकीह ने अपने जमाने में जो काम किया उससे दीन की वसतें हमारे सामने वाजे हुई हैं। उनके शागिर्दों में भी इमाम अबू यूसुफ इमाम मोहम्मद ने इस काम को बहुत आगे बढ़ाया है और बाद में यही वो एहसास है कि जिस पर दर हकीकत उस फिका की बुनियाद पड़ी है कि जिसने रवायत को भी मुतासर किया और अहले रवायत को भी ये सोचने पर मजबूर किया कि चीजों को कबूल करने के मामले में आदमी को किस तरह बसीरत से तफक्को से काम लेना चाहिए। अकूल कौली हाजा वस्तु।
आपने कहा कि फिका हनफी ज्यादातर बाद में आई है, तो
फिका हनफी उसूल 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 फिका जो है वो तो अबू हनीफा के जमाने से तरतीब पाना शुरू हो गई है। उसूल का इस्तेमाल किस वक्त हुआ है ये बहुत बात की चीज।
फिका के बारे में लोगों को ये कहा जाता है कि काज़ी अबू यूसुफ ने और इमाम मोहम्मद वगैरह ने मुरतब की, लेकिन ये भी एक रवायत आती है कि वो खुद पढ़ाते थे और उसके बाद उसको मुरतब किया जाता था, उसको वो देखते थे और उसके बाद वो उसको एक
सुनता। इसमें वाकया यह है कि सही बात वही है कि उनसे खुद कोई ऐसी चीज हम तक नहीं पहुंची, जिन थोड़े बहुत चंद सफ़ों की उनकी तरफ नस्बत की जाती है वो नस्बत भी बहुत मखदूश है, उस पर बहुत इल्मी बहस की जा सकती है। अलफिकुल अकबर पर तो मैं लेक्चर दूँ तो साबित कर दूंगा खुद उसकी जुबान बयान इस्तिम्बात उसूल से कि नामुमकिन है कि उसको इमाम अबू हनीफा की तसनीफ करार दिया जाए। अब इमाम अबू यूसुफ इमाम मोहम्मद से जो कुछ हमको मिला है ज़ाहिर है कि वो मुस्तरद तरीन जरिए हैं उनकी बात पहुंचाने का, लेकिन उस पर बहुत बात का इतलाक नहीं हो सकता। वो तो यूँ समझिए कि उनकी जिंदगी में तरतीब पानी शुरू हो गई, उनकी किताबों में आ गई और थोड़े ही अरसे के बाद शायो ज़ाय हो गई।
इमाम
आजम का खिताब दे दिया गया
क्या ये
ईदत
की वजह से या जो
अमली
तौर पर उनको हनफी कहते हैं?
नहीं, इमाम आजम उनको हनफी कहते हैं। ये कोई उम्मत के अंदर मुत्तफ़क़ अलैह खिताब नहीं है जो उनको दिया जाए। شافعی یہ نہیں کہتے، مالکیہ یہ نہیں کہتے، حنابلہ یہ نہیں کہتے، حنفی کہتے ہیں، اس کے دلائل بھی دیتے ہیں.
یہ آج کے دور میں مسلم ممالک میں قانون سازی جس طرح ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اس کے اصول و مبادی کیا ہونے چاہیے، اس کو اگر امت کے وسیع تر مفادات کے تناظر میں دیکھتے ہوئے اس کا کوئی اصلی مسائل کے حوالے سے اور موجودہ دور کے حالات کے حوالے سے کوئی اصول و مبادی وضع کرنا چاہیں، تو آپ کے خیال میں جو چاروں فقہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، موجودہ دور کے حالات کی کس پر زیادہ سے زیادہ اتفاق رائے ہو سکتا ہے کہ اس اصول فقہ کی روشنی میں ہماری جو پارلیمنٹیں ہیں وہ قانونی معاملات کو طے کریں؟
یہ پیشگوئی تو میں نہیں کر سکتا کہ کس پر اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے موجودہ مسائل میں بھی، اپنے مطالعے کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں، امام صاحب کی فقہ اور امام صاحب کے بعد کے لوگوں کی فقہ میں بڑی روشنی، بڑے مسئلوں کو حل کرنے میں اس سے مدد ملے گی، اور بالخصوص وہ مسئلے کے جو اہل حدیث حضرات نے پیدا کر دیے ہیں، ان میں ایک جلیل القدر امام کا کام بڑی مدد کرتا ہے، بڑی نصرت کا باعث بن جاتا ہے، ورنہ تو یہ حضرات گریبان پکڑ لیتے ہیں، تو اس میں روشنی ہے. لیکن یہ بات کہ کسی ایک فقہ کو بنیاد بنا کر بھی کوئی اسلامی ریاست قائم کی جا سکتی ہے، اس کا کوئی امکان نہیں. اسلامی ریاست اگر اس زمانے میں قائم ہوگی تو اس اصول پر قائم ہوگی کہ اصل چیز قرآن و سنت ہے، بنیاد کی حیثیت انہیں کو حاصل ہے، باقی تمام فقہ ہماری فقہ، ہم کسی فقہ کے ساتھ کوئی تعصب نہیں رکھتے. یہاں تک کہ تمام فقہوں کا جب میں لفظ بولتا ہوں تو اس میں ابن حزم بھی شامل ہے، اس میں امام داؤد ظاہری بھی شامل ہے، اس میں قاضی شوکانی بھی شامل ہے، اس میں فقہ محدثین بھی شامل ہے. ان سب کا کام ہمارا علمی اثاثہ ہے، ہم اس قسم سے کسی کے ساتھ تعصب نہیں رکھتے. جس کی بات موافق قرآن و سنت پائیں گے قبول کر دیں گے، جس کی بات کمزور پائیں گے رد کر دیں گے، اور کسی بھی ملک میں قانون سازی کے لیے اس کے اہل علم کی اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن مان لیں. یہ اصول ہے جن کی بنیاد پر اس زمانے میں کسی اسلامی ریاست کی تشکیل ہو سکتی ہے. یہ واضح کر دوں میں کہ اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن مان لیں گے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ قانون نافذ ہو جائے گا، اس سے اختلاف جائز، اس پر تنقید جائز، کوئی آدمی دلائل کے ساتھ اپنا نقطہ نظر پیش کرتا رہے، اس کی رائے کو اکثریت حاصل ہو جائے، لیکن نافذ العمل وہ ہو جائے.
جب اکثریت کا اصول مان لیا گیا تو اگر ایک ملک میں احناف کی اکثریت ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کانتی کے اصول کو آپ نے مان لیا.
یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی، بہت اچھی بات آپ نے کہی. دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے اصول یہ مانا آئین میں کہ اس ملک کے اہل علم کی اکثریت جس چیز پر متفق ہو جائے گی وہ قانون بن جائے گی. اب اس میں اس کا پورا امکان موجود ہے کہ کبھی کسی دوسرے نقطہ نظر کو اکثریت حاصل ہو جائے، لیکن اگر اس کے بجائے یہ لکھ دیا جائے کہ ہمارے قانون کی بنیاد فقہ حنفی ہے تو یہ راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے. تو پہلی بات لکھنی چاہیے، اگرچہ اس کا نتیجہ اس وقت یہی نکلے گا، لیکن اس نتیجے کے اس وقت نکلنے کوئی حرج نہیں ہے، آئے نکلے. اگرچہ میری رائے یہ کہ اتنا یہ بھی نہیں نکلے گا، جس وقت یہ لوگ بیٹھیں گے اور وہاں بحث و مباحثہ ہوگا تو پھر مدرسوں کی فضا نہیں ہوگی، نہ مریدوں کے حلقوں کی فضا ہوگی، بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کا تجربہ سامنے ہے، کتنی آراء ہیں کہ جو فقہ حنفی کے خلاف دی ہیں اور وہاں اکثریت احناف کی، کتنی آراء ہیں کہ جن میں مالکیہ کا فتویٰ قبول کیا گیا اور وہاں اکثریت ان کی ہے. میں یہ کہتا ہوں ابھی پچھلے ہی دنوں یہ جو ہمارے یہاں زیر بحث آ گیا تھا مسئلہ مصنفوں کی رائلٹی کا، اس میں مال کی تعریف میں امام شافعی کی مال کی تعریف کو قبول کیا گیا، اختیار کیا گیا، اس پر عدالت نے بھی رائے دی، اسلامی نظریاتی کوئی چارہ اس کے سوا نہیں تھا. تو یہ جتنی بحثیں ہیں یہ زیادہ تر مدارس میں ہوتی ہیں، اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ موجود نہیں ہوتے، وہاں ہر صاحب علم موجود ہے تو مشکل ہو جاتا ہے اس میں کسی ایسی خامخا بات کو منوانا. میرے نزدیک یہ اصول مان کر ہمیں پارلیمنٹ میں قانون لے جانا چاہیے کہ اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہوگی. اس میں اگر فرض کیجئے، میں یہ مان لیتا ہوں احتمال کے زیادہ تر مسائل میں حنفی نقطہ نظری ہوگا، تو یہ کوئی غلط نہیں، اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو گئی، ہمیں پورا موقع حاصل ہے، ہم اس رائے کو غلط سمجھتے ہیں ہم تنقید کریں گے، غلطی واضح کریں گے، کل کو ہمیں اکثریت حاصل ہو جائے.
یہ جو آپ نے فرمایا کہ مال کی فقہ کی رائے کو قبول کر دیا گیا یا شافعی فقہ کی رائے کو، تو کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے جو یعنی اصل اصول ہیں آیا وہ ان سے متعلق ہیں یا بعد کے فقہاء احناف نے امام اعظم ابو حنیفہ کے اصولوں کو اس طرح صحیح انداز میں استخراج نہیں کیا جیسے امام اعظم
کو؟ یعنی ایسی آرا بھی ہیں کہ جس میں جو رائے امام ابو حنیفہ کی اپنی بیان کی جاتی ہے اس سے اختلاف کرنا پڑا ہے، اور ایسی آرا بھی ہیں کہ جس میں امام صاحب کی اپنی رائے تو ہمارے علم میں نہیں ہے لیکن احناف کی رائے کے خلاف رائے کھڑی کی گئی. یہ بات تو ہر صاحب تحقیق جانتا ہے کہ احناف کی رائے اور رائے ابو حنیفہ یہ دو الگ الگ چیزیں. چنانچہ اس طرح بھی ہوا ہے کہ امام صاحب کی اپنی رائے سے، مثال کے طور پر مفقود الخبر کے معاملے میں مولانا اشرف علی تھانوی اس کے خلاف فتویٰ دے چکا، اور اب رائج فتویٰ وہی ہے. اس میں بڑا مسئلہ انہوں نے پیدا کر دیا تھا، حرمین کو علماء کو لکھا، یہ کیا وہ کیا کہ کیا اپنے مسلک سے ہٹ کے ہم مالکیہ کے مسلک پر رائے دے سکتے ہیں. ہوا تھا یہ مسئلہ، اور پھر اس کے بعد مالکیہ کا نقطہ نظر بالاجمال قبول کر لیا گیا، کچھ اس میں تھوڑی بہت ترمیم بھی کر دی گئی. اس لیے ہمارے نزدیک تو اس معاملے میں صاف سیدھا مسلک یہ ہے کہ اہل علم، معتمد اہل علم جن کا پارلیمنٹ انتخاب کرے، وہ دین پر غور کریں، دین پر غور کرنے کے بعد ان کی اکثریت جس نتیجے پر پہنچے اس کو قانون بنا دیا جائے، بحث کا دروازہ اس پر کھلا. آج اکثریت ان کی رائے کو حاصل ہو سکتا ہے کل ہماری رائے کو.
جو اصول فقہ ہمارے بزرگوں نے دیے جس میں امام حنیفہ اور دوسرا امام کام شامل ہیں، تو یہ جو اصول فقہ ہیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں ان کی ویلیڈیٹی وہی ہے جو کہ اس دور میں، یا ہمیں جو ہے مزید جو ہے اس میں اصول فقہ میں کام کرنا ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ کام جو انسانوں نے کیا ہے اس میں مزید کام کا دروازہ تو کبھی بند نہیں ہوتا، وہ کھلا ہے. ہم بھی کام کر رہے ہیں، بعد میں آنے والے بھی کریں گے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ اصول کیا ہے. مثلا یہ کہ سب سے پہلا ماخذ قرآن ہے، اب ظاہر ہے کہ اس بات میں تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. دوسرا ماخذ سنت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. کوئی چیز اگر کسی اصول قطعی کی حیثیت سے قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہے اور اس چیز میں جو علت پائی جاتی ہے وہ کسی دوسری جگہ بھی پائی جاتی ہے، تو اس حکم کا اس پر اطلاق ہونا چاہیے. بالکل واضح بات ہے، اس میں کون اختلاف کر سکتا ہے. یہ بات کہ جو چیزیں اس امت میں بالاجماع نقل ہوئی ہیں یعنی روایت کی حیثیت سے، ان کے معاملے میں بحث و تمہیز کا کوئی سوال نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ بات کہ کسی زمانے کے علماء نے کسی چیز پہ اجماع کر لیا، یا اس چیز پر جو لوگ اجماع کا لفظ بول دیتے ہیں کہ اس سے کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ ظاہر ہے اس پہ بحث ہو سکتی ہے، غور ہو سکتا ہے، گفتگو ہو سکتی ہے. اجماع کی جو موجودہ تعریف ہے اور ہمارے ہاں جو رائج ہے اس پر بہت سی بحثیں اٹھائی جا سکتی ہیں. اس کو قائم رکھ کر بہت مشکل ہے کہ آج کے زمانے میں آپ کوئی جدید ریاست چلا سکیں. یہی معاملہ استحسان عرف کا بھی ہے. عرف بہرحال اہل عرب کا اور تھا، ہمارا اور ہے. اسی طریقے سے استحسان کے مسائل بھی تمدن کی ترقی سے بہت کچھ تبدیل ہو گئے ہیں، تو ان پر بھی ان کا اطلاق کرنے میں تو اصول بالاجمال اچھے ہیں، یعنی ان میں بہت روشنی ہے ہمارے لیے، لیکن ان پر بھی غور و خوض کا دروازہ کھلا ہوا ہے. میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس وقت انہی اصولوں کی بنیاد پر لوگ کام شروع کریں، جیسے جیسے تنقید ہوگی جو غلطی آوازیں ہوتی چلی جائے. ایک زندہ معاشرے میں اگر ہم جیتے بستے رہیں تو پھر کچھ نہیں ہوگا. اس وقت جو صورتحال پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک جمود ہے کئی سو سال کا. اب جو آدمی اس پر آ کر کچھ تھوڑا سا تھوڑا چلاتا ہے سارے ہمسائے جاگ اٹھتے. اس وقت صورت یہ لوگ ہے کہ لینا پکڑنا، معلوم نہیں دین کو کیا ہو جائے گا، دنیا کو کیا ہو جائے گا. حالانکہ بیچارہ خدمت کر رہا ہوتا ہے، اچھا اس میں بحث شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ اس پہ اہل ہیں نہیں اہل ہیں. بھائی اگر دوسرا آدمی نااہل ہے تو آپ اس کی رائے پہ تنقید کر کے اس کی نااہلیت واضح کر دیجیے، وہ رائے خود ختم ہو جائے گی. اس پر ہنگامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد ہوگا نا ہمارے یہاں دیت کے مسئلے پر کیا ہو گیا تھا. مجھ سے زمانے میں ایک ساتھ نے کہا، میں نے کہا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے، نہ مجھے پرانوں سے اتفاق ہے نہ نئےوں سے اتفاق ہے، میری رائے تیسری ہے. لیکن میرے خیال میں اس مجادلے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہو رہا ہے. لوگوں کا جس اکثریت کا جس پہ اتفاق ہو اس کو قانون بنائیے، ہم کو حق دیجیے کہ ہم اس پہ بحث کرتے. یہ زنا کی سزا کے بارے میں میں نے اپنا نقطہ نظر عدالت میں بیان کر دیا تھا، وفاقی شرعی عدالت میں، جس پر الاعتصام نے اپنے غیظ و غضب کا اظہار کیا ہے. لیکن یہ واقعہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اس نقطہ نظر کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا. اس وقت تو ٹھیک ہے، بہت گالیاں پڑیں گی، نئی بات ہے. جب میں نے یہ بات برسر عدالت کہہ دی کہ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ اگر چار گواہی ملیں گے تو تبھی زنا کی سزا دی جائے گی، یہ چیز تو صرف قذف کے معاملے میں، یعنی اگر کسی گھر میں بیٹھے ہوئے آدمی پر کوئی شخص آ کے الزام لگا دیتا ہے اس نے زنا کیا ہے تو اس کو چار گواہ پیش کرنے چاہیے. ایک حرافہ ہے، ایک عورت کے لچھن محلے والے جانتے ہیں، ایک آدمی ہے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، ایک شخص کو کسی کے گھر سے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا گیا ہے، ایک کے بارے میں میڈیکل رپورٹ کوئی شہادت دے رہی ہے، ایک لڑکے اور لڑکی کے تعلقات تشتز بام تھے پہلے سے، اس طرح کے معاملات میں بھی چار گواہ لائیے، مکانہ بات. یہ بات نہ قرآن میں بیان ہوئی ہے نہ سنت میں بیان ہوئی ہے، خامخواہ اس کو اب یہ بات میں نے بیان کر دی تھی، لیکن اس کے اوپر آپ دیکھیے کہ انہوں نے پچھلے شمارے میں کس غیظ و غضب کا اظہار کیا. ہم اس طرح کی چیزوں پڑھتے ہیں ہنس دیتے ہیں، وہ وقت آئے گا کہ جب یہ چیزیں مانی جائیں گی، اور اصرار بھی نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں ہم نے اپنی بات دلیل کے ساتھ کہہ دی ہے، اس کے اوپر گالیاں نہ دیجیے، دلیل کے ساتھ تنقید کر دی. میں نے اس وقت بھی لوگوں کو توجہ دلائی تھی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی دیت آدھی ہے ان کی رائے بھی غلط ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کی دیت پوری تھی ان کی رائے بھی غلط ہے. دونوں کی رائے کے پیچھے دلائل نہیں ہے، لیکن دونوں کو اپنی رائے پیش کرنے کا حق ہے، اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ بحث ہونی چاہیے. ہمارا بھی ایک نقطہ نظر ہے، وہ بھی اگر کسی کا جی چاہے سن لے، کوئی نہیں سنے گا تب بھی ہم خوش ہیں اپنی جگہ کے اوپر.
یہ جو آپ نے مختلف ائمہ کے بارے میں لیکچرز دیے اور آپ نے یہ کہا کہ ہر ائمہ کے بارے میں، ان کے امام کے بارے میں لیکچر دیتے ہوئے یہ تاثر ہوتا تھا کہ شاید آپ کو اس سے اتفاق ہے، لیکن چونکہ اب لیکچر کا یہ سلسلہ مکمل ہو گیا ہے، تو اگر آپ سے مجموعی طور پر یہ پوچھا جائے آپ کا تاثر کہ تمام ائمہ میں سے کس امام کے اصول و مبادی کو آپ دین کی روح کے قریب تر سمجھتے ہیں؟
اصول و مبادی تو سب کے دین کی روح کے بہت قریب ہیں، البتہ یہ ہے کہ ان اصول و آبادی کی تفصیلات میں اختلافات ہو جاتے ہیں. یعنی اسی لیے تو ہم ان کو دین کے ائمہ مانتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی اہل بدعت میں سے نہیں. اس میں سے کسی کے اصول و آبادی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ دین کے فریم سے باہر ہے. یہ بات نہیں، ائمہ خدا ہے. وہ میں نے عرض کر دیا کہ فقہ امام ابو حنیفہ کے اصول میں زیادہ روشنی ہے، بس اتنی بات کہتا ہوں، ہمارے لیے زیادہ روشنی. لیکن یہ معلوم معروف ہے کہ میں تو کچھ اپنے ہی اصول رکھتا ہوں، وہ بھی بیان کر دیتا ہوں بارہ. میرے نزدیک بہت سے اصول ایسے ہیں کہ جن میں بہت سی بحثیں ہو سکتی ہیں.
یہ آپ نے پہلے بھی کیا تھا کہ اس سلسلہ کے اثر میں کچھ ایک وشیش کو نے اس میں کہ بہت سیلینٹ مسائل ہیں، کیونکہ آپ کا نقطہ نظر بہت مختلف ہوتا ہے یا آپ کرتے ہیں تو اس کے،
یعنی یہ بحث ہے کیا محاکمہ ہونا چاہیے، اس پر آپ لوگ غور کیجئے. اگر زیادہ لوگوں نے یہ تقاضا کیا تو میں ایک لیکچر دے دوں گا. جی اگلی دفعہ تو میرا خیال تھا کہ میں اب دین کے اہم، یا میرا خیال یہی ہے، اس لیے کہ محاکمے کے بعد بچ کے جانا بہت مشکل کام ہے. ہاں اب تو میں دین کے جو عام مباحث ہیں ان کے اوپر اپنی ہفتہ وار تقریروں کا آغاز کروں گا، یہی خیال ہے. لیکن اگر ضرورت محسوس ہو کسی وقت سلسلہ روک کے درمیان میں محاکمے پہ ایک لیکچر دیا جا سکتا.
آپ کیسے اختلاف ان سے کر سکتے ہیں، وہ بھی آج کے دور میں، جبکہ ان کے ہم اثر لوگ تھے، ان کے بھی علم و فضل کا جو ہے وہ ہم انکار نہیں کر سکتے. اگر وہ مسائل اس زمانے میں سیٹل ہو گئے تو آپ کون ہیں جو اس سلسلے میں
سیٹل کہاں ہو گئے بھائی؟ ان کے زمانے میں تو وہ جنگ و جدال برپا رہی. آخر کون نہیں جانتا، میں نے ابھی بتایا ہے کہ امام محمد کے شاگرد امام شافعی ہیں، احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، امام مالک اور امام ابو حنیفہ کی ملاقات ثابت ہے، امام مالک سے خود امام شافعی نے استفادہ کیا ہے، برسوں استفادہ کیا ہے، میں اس سے پہلے بتا چکا تفصیلات اس کی. تو یہ سب لوگ تو آپس میں بہت اختلاف کرتے ہیں، جو جس طرح لوگ آج بیان کرتے ہیں وہ صورت تو نہیں ہے. اور امام شافعی پر لیکچر دیتے ہوئے میں نے تو بتایا ہے کہ مکے میں ان کی آرا دوسری ہے، بغداد میں تیسری ہے، مصر میں چوتھی. یہ واقعہ ہے نا، اس طرح تو کبھی نہیں ہوا، اختلاف ہوتا تھا لیکن وہ لوگ مخالفت اور انعد میں مبتلا نہیں ہوتے تھے، جوتم پیزار نہیں کرتے تھے، پل نہیں پڑتے تھے دوسروں پر، دوسروں کو دین کے دائرے سے باہر نکال کے کہیں دفن کرنے کی تدبیریں نہیں کرتے تھے. یہ کہتے تھے کہ ہم کو ان سے علمی اختلاف ہے، بس زیادہ کچھ نہیں.
آپ نے فرمایا علمی اختلافات، لیکن لٹریچر تو اس بات کا گواہ ہے کہ بہت سخت الفاظ استعمال ہوئے.
سخت الفاظ کے بارے میں بھی ایک بات عرض کر دوں کہ اہل علم سخت الفاظ جو اپنی مجالس میں استعمال کر دیتے ہیں بعض اوقات، یہ بہت سے حقائق کو نہ جاننے والے لوگ خامخواہ ان کو روایت کر کے مسائل پیدا کر دیتے ہیں. بعض چیزیں سخن گسترانہ ہوتی ہیں، تفنن طبع کے طور پر ہوتی ہیں، لیکن نقل ہو جاتی، اس میں کیا کیا جا سکتا ہے، احتیاط کرنی چاہیے. لیکن میں الفاظ پر نہیں جاتا, میں کہتا ہوں کہ مجموعی رویہ کیا ہے, ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں, استفادہ کرتے ہیں, اس کا ذکر. آخر امام شافعی نے تو بہت بحث کی ہے نا, یعنی امام صاحب نے تو امام محمد کی آرا پر پوری ایک کتاب لکھی ہے تنقید کی, امام مالک کی آرا پر ایک پوری کتاب لکھی ہے تنقید کی, بہت بحث کی ہے, لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بڑے ادب احترام کے ساتھ بحث کی ہے, البتہ کی بہت سخت لہجے میں, اس میں شبہ نہیں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اس سخت لہجے کو بھی کوئی بری چیز نہیں سمجھا جاتا تھا, وہ کہتے ہیں کہ یہ حمیت حق ہے, ایک آدمی اگر ایک چیز کو غلط سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے اس کو کہنے کا حق حاصل ہے. میں نے تو ابن حزم کی چیزیں بھی بہت اچھی طرح پڑھی ہیں, اور خاص طور پر ان پچھلے دو تین سالوں میں مجھے بہت زیادہ ان کو دیکھنے کا موقع ملا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بھی یعنی سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں بہت بعض اوقات, لیکن نئی چیز ہوتی ہے کہ ان کا ایک خاص مزاج ہے, اس میں کوئی دشمنی نہیں ہوتی.